जिसने आपको पुकारा उसको मिल गया सहारा।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں گے. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومہ خامسہ خاتون بنت سید غلام احمد کے لیے. عزیزان گرامی، یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. پروردگار اس میں اپنی تعریف کرتے ہوئے، اپنا کمال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری مملکت ہے. اگر صحیح معنی میں کسی کو حاکم کہا جا سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے. بقیہ کو تو ہم تسامحاً حاکم کہہ دیتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک عام طور سے اپنی زبان سے اپنی تعریف اچھی بات نہیں مانی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے سورہ حمد کے بارے میں یہ انکار کر دیا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، کہ خدا اپنی زبان کا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اپنی زبان سے کوئی اپنی تعریف نہیں کرتا. لیکن قیاس مال فارق یہاں ہو گیا. انسان کے سلسلے میں یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف نہ کرے، مخلوق کے لیے یہ ہے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف نہ کرے، خالق کے لیے نہیں ہے. کیونکہ تعریف صحیح معنی میں اسی کے لیے تصور کی جا سکتی ہے جو واقعاً صاحب کمال ہو. انسان کتنے ہی کمالات کا مالک ہو جائے، اس کا اپنا کیا ہے؟ اس کا اپنا کیا ہے؟ جو کچھ ہے اس معبود کی عطا ہے. ہم اپنی جس چیز کی بھی تعریف کرنا چاہیں، وہ سب اس کی عطا ہے. حقیقی معنی میں اگر کوئی صاحب کمال ہے تو صرف اور صرف ذات پروردگار ہے. جو کچھ بھی اس کے پاس ہے سب ذاتی ہے، اپنا ہے. قدرت ہے تو اپنی ہے، علم ہے تو اپنا ہے. بقیہ جتنے ہیں سب کے کمالات عطائی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ انسان سے کہا گیا کہ اپنی تعریف اپنی زبان سے اس لیے نہ کرو کہ انسان خود ہی اپنی تعریف کرنے لگے گا تو غرور کا شکار ہو جائے گا. البتہ دوسرے بھی جب تعریف کرتے تب بھی تھوڑا بہت غرور آنے کا امکان ہو جاتا ہے, لیکن اگر خود ہی اپنی زبان سے اپنے فضائل بیان کرنے لگیں تو دو خطرات ہیں, ایک تو غرور کا شکار ہو جائے گا, دوسرے یہ کہ اپنے کو صاحب کمال سمجھ کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے گا, جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے گا. ہم کمال کی جس منزل پہ بھی پہنچ جائیں وہ کمال کی آخری منزل تو نہیں نہ ہے. جتنا بھی علم حاصل کر لیں اس کے بعد کیا حصول علم کی گنجائش نہیں ہے؟ اب سرکار ختمی مرتبہ جن کی حد کمال کو ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم سمجھنے سے عاجز ہیں, مگر وہ بھی جس منزل پر پہنچ گئے تھے وہ آخری منزل نہ تھی, اس کے بعد بھی ارتقا کی گنجائش تھی. اگر گنجائش نہ ہوتی تو خدا حکم نہ دیتا قول رب زدنی علما, دعا کرو کہ پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر دے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اضافہ تو وہی ہوتا ہے نا جب گنجائش ہو. گلاس اگر خالی ہے میں کہتا ہوں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیجئے اس میں, اور اگر گلاس لبالب بھرا ہوا ہے میں آپ سے کہوں تھوڑا سا اور, تب ہماری عقل و دانش پہ شک تو کریں گے نا کیا ہو گیا ہے. تو اور کی گفتگو وہی ہوتی ہے جہاں گنجائش ہو. انسان کمال کی جس حد کو پہنچ جائے آگے بڑھنے کی گنجائش ہے. انحطاط اور زوال کا شکار وہی افراد اور قومیں ہوتی ہیں جن کے یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو بقل کل ہو چکے ہیں, ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے, ہر کمال ہمارے پاس ہے. لہذا انسان جب اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے لگے گا, اپنے فضائل بیان کرنے لگے گا, تو جب ہم احساس یہ ہو گیا کہ ہم صاحب کمال ہو گئے تو آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جائیں گے. ہمارے یہاں آگے بڑھنے کی گنجائش ہے, لیکن پروردگار اس صاحب کمال کا نام ہے کہ جہاں کوئی گنجائش باقی نہیں بچی ہے, کمال کے جتنے درجے ہو سکتے ہیں پروردگار سب کا حامل اور مالک ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات, بابرکت ہے وہ ذات جو مالک کائنات. وہو علی کل شئن قدیر. مالک دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ مالک وہ مالک تو ہیں مگر ان کے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے. کتنے ہی افراد ایسے دیکھے ہوں گے کہ حویلی کی طرف حسرت سے دیکھ کے کہتے ہیں ہے تو ہماری, ہے ہماری مگر قبضہ کسی اور کا ہے. تو ایک مالک ہے مگر قابض نہیں ہے, مالک ہے مگر قادر نہیں ہے. اللہ ایسا مالک ہے جو مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے, قبضہ قدرت سے اس کی کوئی چیز باہر نہیں ہے. وہو علی کل شئین قدیر. اس کے بعد اپنا تعارف کراتا ہے پروردگار, کون ہے وہ خدا, قدرت کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے. کیسی قدرت؟ الذی خلق الموت والحیات. دنیا والے کسی چیز کے مالک ہو جائیں لیکن موت و حیات ان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ اس کا نام ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا. خلق الموت والحیات. دیکھیے زندگی کو پیدا کیا تو بات سمجھ میں آتی ہے, پیدا خلق کرنا ان چیزوں کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے جو یہ جو ہے موجود ہوں. معدوم کے لیے, عدم کے لیے پیدا کرنا خلق کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اللہ نے جیسے ہی حیات کے لیے لفظ خلقہ استعمال کیا ویسے ہی موت کے لیے بھی, زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا. اس لیے کہ موت کا وہ تصور جو عام ذہنوں میں ہے وہ تصور خدا کی نگاہ میں نہیں ہے. ہم عام طور سے موت یعنی ختم ہو جانا, ہم کہتے ہیں موت یعنی زندگی ختم ہو گئی, خاتمہ حیات کا نام موت رکھتے ہیں. لیکن اسلام کی نگاہ میں, قرآن کی نگاہ میں, معصومین کی نگاہ میں موت خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ موت اصلی زندگی کے آغاز کا نام. ہماری زندگی کے دو مرحلے ہیں. دیکھیں ہم ازلی نہیں ہیں, پروردگار ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے, کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے نہیں تھا جہاں پروردگار نہ رہا ہو. اور ابدی بھی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا, کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں پروردگار کا وجود نہ رہے. ہم انسان ازلی تو نہیں ہیں, ایک زمانہ تھا کہ ہم نہ تھے پھر ہو گئے, لیکن ابدی ضرور ہیں. یعنی اب جو ہو گئے تو ہمارے لیے فنا نہیں ہے, ہم ہمیشہ رہیں گے. انسان کے سوا بقیہ چیزیں تو فنا ہو جائیں گی, سورج کو فنا ہے, چاند کو فنا ہے, زمین کو فنا ہے, پیڑ پودوں کو فنا ہے, پرندوں کو فنا ہے, درندوں کو فنا ہے, انسان کے لیے فنا نہیں ہے. کیونکہ انسان کی خلقت دوسری مخلوقات کی خلقت سے بالکل الگ ہے. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اور ہے, اور انسان کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے کا مقصد اور ہے. کائنات کی ساری چیزیں جو پیدا ہوئی انسان کے سوا, ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان کی خدمت کرنا. یہ سارے کے سارے خادم ہیں, ہم مخدوم, ہم انسان. انسان اپنی عظمت کو پہچانے. چاند سورج یہ ساری چیزیں اپنی تمام عظمتوں کے باوجود یہ سب کے سب انسان کے خادم ہیں. قرآن مجید میں ہے الذی خلق لکم ما فی السماوات والارض, اللہ اس ہستی کا نام ہے جس نے زمین و آسمان میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو, اے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے. پیدا ہی نہیں کیا ہے, تمہارے اختیار میں بھی دے دیا. سخر لکم, انسان کو ہم نے اتنی توانائی دی ہے, اتنی قدرت دی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے مٹھی میں لے سکتا ہے. انسان کے اشارے پر یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں. سخر لکم, تمہارے قبضے اختیار میں دے دیا ہے ہم نے. اب یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے کو اس قابل نہ بنائے, یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی توانائی سے غافل ہو جائے. لیکن جن کی توجہ اس توانائی کی طرف تھی, جنہوں نے اپنے کو اس لائق سمجھا, وہ اس قابل ہو گئے جب چاہے ڈوبتے سورج کو پلٹا لے, جب چاہے چاند کے دو ٹکڑے کر دے. صلوات پڑھیں گے محمد. کوئی تعجب کی بات, کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب سورج کو پلٹا دے؟ کیسے ہو سکتا ہے کیا مطلب؟ اس مائکروفون کو یہاں اٹھا کے آپ وہاں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم رکھ سکتے ہیں, آپ رکھ سکتے ہیں, شاید یہ بچہ نہ رکھ سکے. چونکہ بچے نے بھی اپنی وہ توانائی ہے اس کے اندر, بالفعل نہیں ہے, بالقوا تو ہے نا. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, بالفعل اور بالقوا. بالقوا اس میں ہے, اس تخت میں یہ توانائی نہیں ہے کہ مائکروفون کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے, نہ بالفعل نہ بالقوا. لیکن بچے میں بالفعل نہیں ہے مگر بالقوا ہے, یعنی کر سکتا ہے, استعداد ہے, صلاحیت ہے. پروان صلاحیت کو چڑھانا ہے. اللہ نے کہا ہے انسان ہم نے تجھے وہ صلاحیت دی ہے, پوری کائنات پہ تو تصرف کر سکتا ہے. ضرورت ہے صلاحیت کو پروان چڑھانے کی. انہوں نے صلاحیت کو پروان چڑھا دیا, ہم نے صلاحیتوں کو کھو دیا, استعداد کو دفن کر دیا جو مجھے مرحلے پر ہم پہنچ سکتے تھے. سخرا لکم, انسان ہم نے سب کچھ، ساری چیزیں کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انسان کو سروس دینے کے لیے، انسان کی خدمت. کہاں خدمت کرنا ہے؟ دنیا میں. تو جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو ان کی کیا ضرورت رہ گئی؟ انہیں کہاں کے لیے بنایا گیا؟ یہاں کے لیے بنایا گیا ہے نا. تو لہذا انسان کے علاوہ سب فانی، اور اللہ نے انسان کو کس کے لیے بنایا؟ خلق تو کا لعجلی، اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. نہ ذات پروردگار کو فنا ہے، نہ انسان کو فنا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. انسان ابدی ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی خلقنا و ایاکم للبقاء لا للفنا. اے لوگو، اللہ نے تمہیں اور ہمیں، خلقنا ہمیں پیدا کیا. صرف ہمیں نہیں، ہم جو اہل بیت ہیں، ہم جو صاحب عصمت ہیں، صرف ہم ہی نہیں، و ایاکم تمہیں بھی. تم جو گنہگار ہو، معصیت کار ہو، تمہیں بھی اور ہمیں بھی، ہم دونوں کو اللہ نے پیدا کیا. للبقاء لا للفنا، اللہ نے ہمیں اور تمہیں دونوں کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، مٹ جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، فنا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. بس زندگی کو دو مرحلوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک موت سے پہلے کی زندگی، ایک موت کے بعد کی زندگی. موت سے پہلے کی زندگی تیاری کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی تیاری سے فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے. یہ تمہیدی زندگی ہے، وہ اصلی زندگی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دو قسم کی زندگی ہو گئی نا، تمہیدی زندگی اور اصلی زندگی. دنیا میں بھی جو ہماری زندگی ہے، اس میں کوئی، یہ بھی زندگی ہمارے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. مثلا صبح اٹھ کر کے جاب پہ جاتے ہیں، 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ جتنا گھنٹہ بھی، بہرحال اپنے اپنے لحاظ سے لوگ کام کرتے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں. آفس کی زندگی آپ کی اصلی زندگی ہے یا نہیں؟ آفس میں کس لیے گئے ہیں؟ گھر کی زندگی کی تیاری کے لیے گئے. وہ 8 گھنٹہ وہاں کام کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ تاکہ یہ 12 گھنٹہ جو ہمارے پاس، 16 گھنٹہ جو ہے، یہ 16 گھنٹہ چین سے رہ سکے. تو 8 گھنٹہ تیاری ہے کاہے کے لیے؟ 16 گھنٹے کے لیے. کسان کھیت میں کام کرتا ہے، کھیت میں رہنا کوئی اس کا مقصد ہے؟ کھیت میں رہنا مقصد تو نہیں ہے. کھیت میں مہینہ، 2 مہینہ 3 مہینہ کام کرتا ہے تاکہ وہ 8-10 مہینہ پھر آرام کر سکے. بچے کالج جاتے ہیں، امتحانات ہو رہے ہیں آج کل، امتحانات کا زمانہ ہے، کالج جاتے ہیں بچے. کچھ بچے وہ ہیں جو گھر باہر چھوڑ کے ہاسٹل میں آ کے رہتے ہیں، 4 سال 6 سال 8 سال جیسا بھی رہے. یہ 4-6 سال کی جو زندگی ہے، یہ اصلی زندگی ہے یا تیاری کی زندگی ہے؟ اس زندگی میں تیاری کرتے ہیں کاہے کے لیے؟ تاکہ بقیہ جو زندگی ہے 40-50-60-70 سال جتنی ہے، اس میں اس سے فائدہ اٹھا سکے. یہی ہے نا. تو ہماری دنیا کی زندگی بھی دو طرح کی ہے، ایک تیاری کی زندگی اور ایک اصلی زندگی. تیاری کی زندگی میں اگر آرام مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آرام نہ بھی ملا، تیاری کی زندگی میں توجہ آرام کی طرف نہیں ہے، توجہ تیاری کی طرف ہے کہ تیاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. بچہ کالج میں گیا، 2 کالج ہے، ایک کالج وہ ہے جہاں کے ہاسٹل میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بہترین کھانا، دلی کا سب سے اچھا کھانا کہاں ملے گا؟ اس کالج میں ملے گا. بہترین انتظام، کھیل کود، تفریح، سونا، بستر، ہر چیز کا بہترین انتظام، لیکن تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے. ٹیچر یا ہے نہیں، یا آتے نہیں ہیں. بقیہ سارا انتظام اچھا ہے، تعلیم کی کوئی خبر نہیں. اسی کے مقابلے میں ایک اور اسکول ہے جہاں ایئر کنڈیشن کیا، پنکھا بھی نہیں ہے. کھانا سالانہ ایسا ملتا ہے کہ پیالے سے پھینک دیا جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دھونے کی ضرورت نہیں. روٹی ایسی جو حلق سے نیچے نہیں اترتی، بس کسی طریقے سے پیٹ بھر جاتا ہے. میں کہا تعلیم بہت اچھی ہے، پروفیسر بہت اچھے، تعلیم یافتہ، قابل، محنتی، مخلص، ایماندار. آپ اپنے بچے کو اگر ایڈمیشن، یہی دو اسکول ہیں، تیسرا اسکول نہیں ہے. اگر اپنے بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے کہاں جائیے گا؟ ایئر کنڈیشن والے میں جہاں تعلیم نہیں ہے، یا وہ وہاں جہاں تعلیم ہے؟ ایجوکیشن بہت اچھی ہے لیکن انتظامات اچھے نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں، کہاں جائیں گے؟ یقیناً ہر انسان وہاں بھیجے گا. یا بچہ بھی اگر اسے حصول علم کا شوق، خود سے بھی اس اسکول کا انتخاب کرے گا جہاں فیسلٹی تو نہیں ہے لیکن تعلیم کا انتظام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی تیاری کی زندگی ہے، یہ زندگی عیش و آرام کی زندگی نہیں ہے. عزیزو، دنیا میں ہماری زندگی موت سے پہلے کی زندگی تیاری کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ آرام کی زندگی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یعنی دنیا میں جو صاحبان عقل و خیرت ہیں وہ دیکھتے کہ ہماری تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، جس مقصد کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں. کیونکہ دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان کے سوا آئی ہیں، یہ سارے مخلوقات جو ہمارے خادم ہیں، ان میں ہم میں ایک اور فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ وہ خادم ہم مخدوم، وہ خادم ہم مخدوم. ایک اور اہم فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہیں انہیں اللہ نے بنایا ہے ویسے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. سونا اگر قیمتی ہے، سونے کی قیمت زیادہ ہے، مٹی کی قیمت کم ہے، تو سونے کو سونا اللہ نے بنایا، سونا خود سے تھوڑی سونا بن گیا ہے. اگر کوئلے کی قیمت زیادہ ہے، کم ہے، اور ہیرے کی قیمت زیادہ ہے، تو ہیرے کو ہیرا اللہ نے بنایا ہے، ہیرا خود سے ہیرا نہیں بنا ہے. بکری خود سے بکری نہیں بنی، شیر خود سے شیر نہیں بنا. شیر کو شیر اللہ نے بنایا، بکری کو بکری اللہ نے بنایا، کوئلے کو کوئلہ اللہ نے بنایا، ہیرے کو ہیرا اللہ نے بنایا، مٹی کو مٹی اللہ نے بنایا، سونے کو سونا اللہ نے بنایا. ان کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے، اور جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے بھی. جیسے ہیں ویسے رہیں گے، بکری بکری رہے گی، شیر شیر رہے گا. بکری کوئی اچھا کام کر کے شیر نہیں بن جائے گی. دوسروں کا کھیت کھانا چھوڑ دے تو اللہ انعام میں بکری کو شیر نہیں بنا دے گا. شیر اگر غلط کام کرنے لگے، گوشت کے بجائے گھاس کھانے لگے، تو کیا اللہ شیر کو یہ جو ہے بکری بنا دے گا؟ شیر یہ جو ہے بکری بن جائے گی؟ شیر شیر ہے، بکری بکری ہے، کوئلہ کوئلہ رہے گا، ہیرا ہیرا رہے گا، اگرچہ ہیں دونوں پڑوسی، ہیں دونوں پڑوسی، لیکن پڑوس کی وجہ سے ہیرا ہیرا ہی رہے گا اور کوئلہ کوئلہ ہی رہے گا. ہیرے کے پڑوس میں رہتے رہتے کوئلہ ہیرا نہیں بنے گا. انسان ایسا نہیں ہے. انسان اللہ بولن تو انسان کو انسان خود سے بننا ہے. انسان کی ایک تو شکل انسانی ہے، وہ شکل تو اللہ نے دے دی، وہ شکل اللہ نے دے دی، اور ایک ہے حقیقت انسانیت. حقیقت انسان الگ ہے، شکل انسان الگ ہے. شکل اللہ نے بنائی، حقیقت ہمیں بنانا ہے، جسے ہم انسانیت کہتے ہیں. اور ہم پستی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ترقی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ازکیا بکری بکری رہے گی، شیر شیر، کوئلہ کوئلہ، ہیرا ہیرا. انسان ایسا نہیں ہے. انسان فرشتوں سے افضل بھی بن سکتا ہے، جانور سے بدتر بھی بن سکتا ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا نہیں ہے، بننے کے لیے بھیجا ہے، صلاحیت دے کے بھیجا ہے، ٹیلنٹ دے کے بھیجا ہے. بننا ہمارا کام، بننا ہمارا کام ہے. کہاں بننا ہے؟ دنیا میں. جو چیز بنتی ہے اس کا ایک کارخانہ ہوتا ہے نا. چاکلیٹ کا ایک کارخانہ ہے، کار کا بھی ایک کارخانہ ہے. چاکلیٹ کے کارخانے میں کار نہیں بن سکتی، اور کار کے کارخانے میں चॉकलेट नहीं बन सकती है। इंसान को इंसान यही बनना है, दुनिया के कारखाने में, बरज़ख या आखिरत के कारखाने में नहीं बनना है। बनने की फुर्सत मरने से पहले तक है। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो मौत हमारे यहाँ फना का नाम नहीं है, लिहाजा क्या कहा, खलक अल मौत वल हयात। अल्लाह वो है जिसने मौत को भी पैदा किया, हयात को भी पैदा किया, मौत को भी पैदा किया, हयात को भी पैदा किया। अर्ज किया कि मौत क्या, मौत का काम क्या है? मौत के जरिए से असली जिंदगी का आगाज होता है, खात्मा नहीं है जिंदगी का। तैयारी के जिंदगी का दौर खत्म हुआ, असली जिंदगी का आगाज हो गया। नवे इमाम हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। किसी ने सवाल किया, मौला मल मौत, मौत है क्या? अक्सर सवाल ही हमेशा रहा है सवाल की मौत है क्या। इमाम से पूछा गया, मौला मल मौत का मौला मौत क्या है? क्या मौला ने कहा मौत नहीं जानते, हर रोज तुम्हें आती है, हर रोज तुम्हें मौत आती है, हर रोज कहा। फरमाते अल मौत हो नौम अल्लज़ी यातीकुम, मौत वही ये जो है नींद है जो तुम्हें हर रोज आती है। हो नौम अल्लज़ी यातीकुम, मौत उसी नींद का नाम है। मौत और नींद का फर्क यह है कि नींद का दौरानिया मुख्तसर है, मौत का दौरानिया तवील है। नींद से 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, अपनी अपनी नींद के हिसाब से, 8 घंटे के बाद जाग गए, 6 घंटे के बाद जाग गए, 4 घंटे के बाद जाग गए, 12 घंटे के बाद जाग गए, मगर जागते हैं ना। नींद खत्म हो जाना नहीं है। इमाम फरमाते मौत भी ऐसे ही है, हर रात तुम्हें आती है, इल्ला अन्नहु तवीलुन मुद्दतो, फर्क इतना है कि नींद का दौरानिया मुख्तसर होता है, मौत का दौरानिया तवील है। ला युन्तबुह इल्ला यौमल क़ियामा, अब जो सोए तो क़ियामत में उठेंगे, मगर उठेंगे। जब हम सोते हैं तो जागने के बाद की तैयारी करके सोते हैं या बगैर तैयारी किए सो जाते हैं? दूध वाले से कह दिया भाई दूध पहुंचा देना, अखबार वाले से कह दिया अखबार पहुंचा देना, सोने के बाद क्या इस तरह सोते हैं कि किस्सा तमाम नहीं, सोते हैं कि जागेंगे, और जागने के बाद के जो लवाजमात हैं उसका इंतजाम करके सोते हैं। अजीदो इसी तरह से आकिल वो है मरने से पहले मरने के बाद का इंतजाम करके जो है मौत को गले लगाए। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद आले मोहम्मद। नौम अल्लज़ी यातीकुम कुल्ल लैला, मौत उसी नींद का नाम है जो तुम्हें हर शब आती है। फर्क नींद में और मौत में क्या है? उसका दौरानिया मुख्तसर, इसका दौरानिया तवील है, और कोई फर्क नहीं है। वहां भी एक जागते हैं, यहां भी एक दिन जागेंगे हम। सरकार खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफा मौत की तफसीर करते हैं, क्या है मौत, बहुत खूबसूरत ताबीर है। फरमाते वल मौत जिस रून, मौत एक पुल का नाम है, ब्रिज है, पुल है। पुल कहाँ बनाया जाता है? ये जो है नदी के ऊपर पुल बना दिया मसलन, नदी में किस जगह पुल बनाया जाता है? वहां इधर भी आबादी उधर भी आबादी, इधर भी जिंदगी उधर भी जिंदगी। कभी पुल वहां नहीं बनता, इधर तो जिंदगी वहां कुछ नहीं, दो जिंदगियों को जोड़ने का नाम है पुल। हुजूर फरमाते हैं वल मौत जिस रून, मौत पुल है, ادھر بھی زندگی ہے ادھر بھی, دو زندگیوں کو جوڑتا ہے یہ پل, دو زندگیوں کو یہ پل جوڑتا ہے. البتہ ایک پل نہیں ہے, پل ایک نہیں ہے, دو پل ہے. ایک پل وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, ایک پل وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں والموت جسرون, موت پل ہے. لہؤلاء الی نعیمہم ولہؤلاء الی جحیمہم, موت مومنوں کے لیے جنت کا پل ہے, کافروں کے لیے جہنم کا پل ہے. ابھی اپنی اپنی مرضی ہے, کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, پوری آزادی ہے, پورا فریڈم ہے. جس پل پہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, چاہے جنت والے پل پہ جاؤ چاہے جہنم والے پل پہ جاؤ. البتہ اگر جہنم والے پل پہ جاؤ گے تو جہنم ہی میں پہنچو گے, جنت میں نہیں جا سکتے. پھر یہ شکوا نہ کرنا کہ کیسا رحیم خدا ہے, ہمیں جہنم میں بھیج دیا. اس نے کب بھیجا ہے بھائی؟ آپ خود سے گئے ہیں, آزادی چاہیے نا آپ کو, فریڈم ہے. حضور فرماتے ہیں دو پل ہیں, ایک پل جنت کا پل ہے اور ایک پل جہنم کا پل ہے. اچھا ظاہر سے بات, آپ جس پل پہ جانا چاہیں. اب آج کل تو ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی چیزیں ہو گئی ہیں, اب پہلے تو پل بن جاتا تھا فری میں چلتے تھے, سڑک بن گئی فری میں چل دیے. بہت سے بہت جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ ٹیکس وغیرہ دے دیا کرتے تھے, اب تو ہے کہ ہر جگہ پہ ٹول آ گیا ہے نا, ہائی وے بنیں گے. ٹول ہے, لکھنؤ کا ہائی وے بن گیا, آگرہ کا ہائی وے بن گیا, جتنا کرایہ لگتا ہے اتنا ٹول لگ جاتا ہے. ٹول ہے, آپ کو ٹول دینا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہائی وے پہ چلیں اور ٹول نہ دیں. جس پل پہ آپ جائیں گے اس پل کا ٹول آپ کو دینا ہے, بغیر ٹول دیے آپ اس پل پر نہیں جا سکتے. اور ہر جگہ کا ٹول الگ الگ ہے, ہر جگہ کا, ہر پل کا ٹول الگ ہے. جس پل پہ جائیں گے ویسا ہی ٹول دینا ہے. تو کچھ جنت کا ٹول ہے, کچھ جہنم کا ٹول ہے. جنت والے پل پہ اگر جانا ہے تو جنت والا ٹول دینا پڑے گا. جہنم والے پل پہ جانا چاہتے ہیں, مشکل یہ ہے کہ جہنم والے پل پہ کوئی جانا نہیں چاہتا. جہنم کے پل پر کو جانے کو تیار نہیں. آپ دنیا میں آج کسی سے پوچھیں آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, اسے جنت جہنم پہ یقین نہ ہو بات الگ ہے, لیکن جس کو ذرہ برابر بھی ہے یا کہ اچھا مان لیجئے کہ شاید ہے مثلا, تو آپ جانا کہاں چاہیں گے, جنت یا جہنم؟ ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے. مگر خواہش کسی کی جہنم میں جانا نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ ہر آدمی جانا چاہتا ہے جنت میں, مگر ٹول لے کے آیا ہے جہنم والا. جہنم والے ٹول سے جنت والے پل پہ جانا چاہتا ہے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. جنت کا اپنا ٹول ہے, جہنم کا اپنا ٹول ہے. وہ جنت کا ٹول کیا ہے؟ جنت کا ٹول, کیونکہ جانا تو ہمیں جنت ہے, ہمیں جہنم کی خواہش تو ہے نہیں. خواہش ہماری کیا ہے؟ بہشت ہے, جنت ہے, ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو جنت کا ٹول ہے کیا؟ کیونکہ اگر جنت کا ٹول نہیں ہوگا تو جنت کے پل پر جا نہیں سکتے. تو لہذا سوال بہت اہم سوال ہے. یہ وہ سوال نہیں ہے کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اس کو اڑا دیں. یہ جو ہے نعروں والا سوال نہیں ہے, نعروں والا سوال نہیں ہے. یہ سوال ہماری سب سے بنیادی جو خواہش ہے, ضرورت ہے, اس کے سلسلے میں ہے. جنت کا ٹول ہے کیا؟ جنت کا ٹول اگر جاننا ہے تو امیر المومنین حضرت علی مولا نے فرمایا ایھا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفناء. اے لوگوں, اللہ نے ہمیں اور تمہیں دونوں کو
پیدا کیا باقی رہنے کے لیے,
فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا. ولکنکم من دار الى دار تنقلون, ہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ تم شفٹ ضرور کیے جاؤ گے,
دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے, حیات تمہاری ابدی,
مگر دنیا کا قیام عارضی ہے, وقتی ہے.
امام فرماتے ہیں کہ پھر تم اپنے کو تیار کرو اس زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے.
اس زندگی تک لے جانے کا جو ہے ذریعہ کیا ہے؟ موت ہے. تو کسی نے پوچھا مولا من استعداد للموت, کیا تیاری کریں؟ معلوم تو ہونا چاہیے نا بھائی, آپ کو فرض کیجئے کہ امریکہ جانا ہے, تیاری کریں, آپ کو امریکہ کے بارے میں معلوم تو ہونا چاہیے نا, موسم سرد ہے ٹھنڈا ہے گرم ہے, کشمیر جانا ہے ٹھنڈک ہے یا گرمی ہے, مدراس جانا ہے جو ویدر یہ کشمیر کا ہے وہ ویدر ویدر مدراس کا تو نہیں نا ہے, مدراس والا کپڑا لے کے کشمیر پہنچ گئے تو پریشانی, اور کشمیر والا کپڑا لے کے مدراس پہنچ گئے تو پریشانی. تو آدمی کس سے پوچھتا ہے؟ جانکار سے پوچھتا ہے, جانکار سے پوچھتا ہے, واقف سے پوچھتا ہے, جسے معلوم ہے کہ سری نگر کا موسم کیسا ہے, وہاں کے تقاضے کیا ہیں, جسے معلوم ہے کہ مدراس کے تقاضے کیا ہیں, انہیں سے سوال کرے گا نا. عزیزو ہم اہل بیت اطہار سے یوں ہی محبت نہیں کرتے ہیں, ہم بڑے مطلبی لوگ ہیں,
ہم بڑے مطلبی لوگ ہیں, یوں ہی کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم نے ان سے محبت کی جنہوں نے وہاں کا پتا بتایا جس کی خبر کسی کو نہیں ہے.
وہاں کی خبر مس گائیڈ نہ ہو جائے کہیں, بڑی مشکل ہو جائے گی نا. دیکھیے اگر سری نگر پہنچ گئے مدراس کا کپڑا لے کر کے, پریشانی تو ہو جائے گی لیکن بھیک مانگو کے کام چل جائے گا, تھوڑی شرافت مجروح ہوگی اور کچھ نہیں, اتنا ہی تو ہوگا نا. ان کے ان کے دروازے, بھائی صاحب بڑی سردی لگ رہی, ایک سوٹر دے دیجیے, ایک کوٹ دے دیجیے, ایک کمبل دے دیجیے, کوئی نہ کوئی رحم کھا کے ہمیں دے دے گا. لیکن جہاں ہمیں جانا ہے وہاں قرآن نے پہلے ہی کہا کل نفس بما کسبت رہینہ, وہاں وہی کام آئے گا جو آپ لے کے گئے ہیں, وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. دنیا میں سب سے شفیق کون ہے؟ ماں. سب سے شفیق, سب سے مہربان, باپ سے بھی زیادہ, باپ سے بھی زیادہ, کتنا ہی ناراض ہو جاتی ہے مگر ہو جاتا ہے نا. یہ ماں وہاں بھی نہیں پوچھے گی, وہاں نہیں پوچھے گی. یوم یفر المرء من اخیہ, قیامت کے دن وہ بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں بیٹے کے درمیان سب سب کو اپنی ہے, سب اپنی فکر میں پڑے گی, ماں کوئی دینے والا نہیں ہے. تو بڑا اہم معاملہ ہے کیا لے کے جانا ہے, کیونکہ اگر تیاری کیے بغیر چلے گئے تو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہے, اور وہ پریشانی بھی دو چار دن کی نہیں ہے. تطول مدتو ویدوم بقاؤ, دعا کمیل میں مولا فرماتے ہیں وہاں کی مشکلات ہمیشہ باقی رہنے والی. یہ تو زندگی ہے, 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال تکلیفوں میں جھیل کے مر گئے, قصہ تمام. دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں, وقتی ہیں, وہاں کی تکلیفیں ابدی ہیں. کیا تیاری کرنا ہے؟ جنت کے پل پہ جانا ہے. ٹول کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں, سوال کیا گیا مر استعداد للموت, موت کی تیاری کیسے کریں؟ مولا نے فرمایا تین چیزیں ہیں, کوئی لمبی فہرست نہیں ہے. ائمہ اطہار کے بیانات کی خوبی یہی ہے کہ جو بات ہم لوگ گھنٹے بھر میں کہتے ہیں وہ بات ایک منٹ میں کہہ دیتے ہیں. خیر الکلام ما قل ودل, بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مفید ہو. امام فرماتے ہیں کہ جواب سنو تیار کیسے کرنا ہے. فرماتے ہیں اداء الفرائض, پہلا کام یہ کرنا ہے. دیکھو اللہ نے کیا تم پر فرض کیا ہے, فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, انہیں سیکھو. نماز تم پر واجب کیا ہے, روزہ تم پہ واجب کیا ہے,
حج تم پہ واجب کیا ہے، غریبوں کی دستگیری تم پر واجب کیا ہے، اسے مستحب مت سمجھیے گا، اسے مستحب مت سمجھ. ہمارے پریشانی یہ ہے کہ ہم نے دین اور عبادت کو اپنے طور سے کچھ حدود میں یہ جو ہے مقید کر دیا ہے. دیندار کون؟ جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں، جو خاتون ہیں تو جو پردہ کرتی ہیں، یہ چار پانچ چیزیں ہم نے، یہ سب ہیں، مگر دین ان میں محدود نہیں ہے. اگر میں ایک جملے میں بات کہنا چاہوں، دین ایک ایسی عمارت ہے جس کے دو ستون ہیں، دو پلر ہیں. یہ جو ہے بنیادی پلر، ایک ستون میں اگر گر گیا تو دین کی عمارت باقی نہیں بچے گی، عمارت دین باقی نہیں بچے گی. پہلے ستون کا نام ہے عبادت خالق، دوسرے ستون کا نام ہے خدمت خلق خدا. نہ عبادت خالق کے بغیر دین دین ہے، نہ خدمت خلق خدا کے بغیر دین دین ہے. عزیزوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اب جانتے ہیں کہ نکتے بازی مجھے نہیں آتی ہے، جو بھی بیان کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت ہے یا معصومین کے ارشادات ہیں. کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے نا، جہنم میں نہیں جانا ہے. جنت کا ٹول الگ، جہنم کا ٹول الگ. اگر آپ دیکھ لیں کہ جہنم میں لوگ کیوں جاتے ہیں، میں اپنی زبانیں نہیں بیان کر رہا ہوں، جہنم میں جانے کے اسباب کی ہیں، میں قرآن سے پیش کر دیتا ہوں آپ کو. سورہ یہ المدثر، جنت میں رہنے والے جہنمیوں سے کچھ سوال کریں گے. دیکھیے، جنت اور جہنم کے نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ڈائیلاگ یہ جو ہے برقرار ہے، جنتیوں اور جہنمیوں میں بول چال بند نہیں ہوگی، ترک کلام نہیں ہے. اصل اسلام میں ترک کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم کسی سے روٹ جائیں، ان سے بات نہیں کریں گے، بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. ارے بھائی، جو جنت میں چلے گئے، اب تو معاملہ یہ جو ہے فائنل ہو گیا نا، ان کی خوبی فائنل اور ان کی جو ہے برائی. ابھی دنیا میں تو ہماری اور اچھائی اور برائی تو فائنل نہیں نا ہے. ہو سکتا ہے جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا نہ ہو، جسے ہم برا سمجھتے ہیں وہ آخر برا ہے نا، امکان گنجائش ہے نا. ابھی کوئی چیز فائنل نہیں دنیا میں، لیکن ہاں جنت میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے تو فائنل ہو گیا نا. جو جنت میں فائنل کیے اچھے ہیں، جو جہنم میں فائنل کیے برے ہیں، فائنل اچھے اور فائنل برے، ان کے درمیان بھی بول چال بند نہیں ہے، مذاکرے کا سلسلہ وہاں بھی چالو ہے، گفتگو ہو رہی ہے. وفی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں رہنے والے بہشتی جہنم کے گنہگاروں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ دیکھیے، جنت میں چلے آئے تو یہ تعجب کی بات نہیں، یاد رکھیے گا، اصل یہ ہے جنت میں جانا. اصل کیا ہے؟ جنت میں جانا. اللہ نے انسانوں کو جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا ہے. جہنم میں ہم راستہ موڑ کر کے جہنم چلے جاتے ہیں، انحراف کرتے ہیں نا. یہ اور بات ہے کہ اکثریت جہنم ہی جائے گی. قرآن کی آیت ہے اکثرہم لا یشکرون، اکثر وہ ہیں جو خدا کی نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے. اکثریت ہے، چونکہ قرآن کی آیتوں میں کہ یہ جو ہے جنت کس کے لیے؟ شاکرین کے لیے ہے. وہ غلط سی بحث ہے، فی الحال کو نہیں چھیڑنا چاہتا. اور جہنم کس کے لیے ہے؟ جو کفران نعمت کرتے، کافرین کے لیے. ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تمہیں جنت میں آنا چاہیے تھا. ارے بھائی، ہم دونوں تو ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، ایک بھائی جنت میں، ایک بھائی جہنم. صدر اسلام سے چل رہا ہے، ایک بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر، بھائی ادھر، بہن ادھر، الگ الگ ہوا ہے نا. بہن کسی لشکر میں، بھائی کسی لشکر میں، کیسے تم جہنم میں آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، جواب سنیے ان کا. اب ظاہر سی بات ہے، جہنم میں چلے گئے، جھوٹ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. भाई दुनिया में झूठ इसलिए बोलते हैं कि झूठ से हमें कुछ उम्मीद होती है ना, इज्जत मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, कुछ तवक्को होती है, तभी तो झूठ बोलते हैं। अदालत में गए जज के पास, झूठ बोल लेंगे ताकि हमें जो है ये सजा ना मिले, कि अब तो फाइनल हो चुका, अब झूठ बोलने का कोई मसला है ही नहीं। क्यों जहन्नम में गए? जवाब सुने उनका, दो जवाब फकत पेश कर रहा हूं। पहला जवाब, लम नको मिनल मुसल्लीन, हमारा शुमार नमाजियों में नहीं होता था, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी इबादत खुदा का सुतून मुनहदिम है। दूसरा जुर्म क्या है? वलम नको नुतअमुल मिस्कीन, हम भूखों को गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। आप देख रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते थे, खाना नहीं खिलाते थे, यानी नमाज ना पढ़ना, गरीबों को खाना ना खिलाना, दोनों बराबर का गुनाह है। ये और बात है कि हम नमाज ना पढ़ने वाले को तो बेदीन कह देते हैं, मैं गरीबों की खबर की थी ना लेने वालों को। कुरान मजीद में सूरह माउन, आज अगर हमसे पूछा जाए कि दीन का दुश्मन कौन है, मुनकर दीन कौन है, क्या जवाब देंगे? अभी कागज बांट दिया जाए, जवाब क्या होगा? जो अल्लाह को ना माने, जो पैगंबर को ना माने, जो इमाम को ना माने, नमाज को ना माने, रोजे को ना माने, हज को, ये तो लिखा जाएगा ना। कौन है दीन को, दीन का दुश्मन? मुनकर दीन कौन है? मुकज्जिब दीन कौन है? कुरान से पूछ, कुरान हम ही से पूछता है, हम क्या पूछेंगे? सूरह माउन में अरायत अल्लज़ी युकज्जिबु बिद्दीन, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो दीन को झुठलाता है? कौन है वो? कुरान के हम बताते हैं कौन है। फज़ालिका अल्लज़ी यदउ अल-यतीम वला यहुज्जु अला ताअमिल मिस्कीन, दीन को झुठलाने वाला वो है जो यतीमों को झड़क देता है और गरीबों के खाने का बंदोबस्त नहीं करता, वो है मुकद्दिब दीन। मैं यहां दस गरा नमाज का है बता, नमाज की अहमियत कम नहीं कर रहा हूं, हाँ ये मत सोचिएगा, वो अपनी जगह अहम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो गोशा है जिसकी तरफ से आम तौर से हम आंखें बंद किए हुए हैं। आज दीन के नाम पर जितने इदारे हमारे यहां पाए जाते हैं, मस्जिद काहे के लिए है? अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज के लिए, यही है ना। इमाम बाड़ा काहे के लिए है? जिक्र अहले बैत, जिक्र खुदा, यही तो है ना, यही तो है ना। जितने इदारे हमारे पास है, इमामबाड़ा, मस्जिद, मदरसा, मजलिसें, ये सब के सब एक खुतून की तरफ तवज्जो है, इबादत खुदा, खिदमत खल्क खुदा के हमारे पास कितने इदारे हैं? कितने इदारे हमारे पास हैं खिदमत खल्क खुदा के लिए? मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन न होने के बराबर है, न होने के बराबर। जबकि निस्फ दीन इबादत खुदा, निस्फ दीन खिदमत खल्क खुदा। मौला फरमाते हैं अदाउल फराइज, जन्नत के बुलबे जाना है ना, पहला काम क्या है? फरीजों को अदा कर ले। पहले समझे तो थे कि फरीजा है क्या, पहले फराइज को पहचाने तो है क्या क्या फर्ज हमारे ऊपर, क्या फकत नमाज वाजिब है, क्या सिर्फ रोजा वाजिब, तवील फहरिस्त है। वश्तनाबुल महारिम, ये जो है दूसरी तैयारी, दूसरा टोल, तीन चीजें ले जाना है, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उनसे अपने को ये जो है दूर रखें, फराइज को अदा करें, सीखें कि फराइज क्या हैं, मुहर्रमात को सीखें कि क्या चीजें अल्लाह ने हम पर हराम करार दी हैं। अभी तो हमें पता भी नहीं है क्या क्या हराम है, वो चार मोटी मोटी चीज़ें हैं जो सुनते रहते हैं, चोरी है, जना है, शराब है, सुअर का गोश्त खाना है, वो चार पांच चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुनाह नहीं करते, हम हराम काम नहीं करते, लेकिन ज़रा जाकर देखें तो पढ़े फहरिस्त है क्या। एक गुनाह बयान कर दूँ, एक हराम, उस हराम का नाम है तहाजुर। शायद बहुत से लोग कहेंगे पहली दफा सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मौलाना निकाल निकाल के लाते। तहाजुर, اور تحایل ہی سے جڑا ہوا ہے قطع رحم. صلہ رحم تو بہت سنا ہوگا, صلہ رحم کے مقابلے میں ہے قطع رحم. صلہ رحم یعنی وہ افراد جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ان سے رشتہ جوڑے رہنا, سامنے آ گئے تو ان کو سلام کرے, سلام کا ان کے جواب دے, خوشی ہے تو تبریک, غمی ہے تو تعزیت, مدد کے محتاج ہیں تو ان کی مدد کریں. یہ ہے صلہ رحم, یہ واجب ہے, مستحب نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہے قطع رحم, یعنی اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے, چچا ہیں, پھوپھی ہیں, ماموں ہیں, ان کے بچے ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, ان کے بچے ہیں, ان سے رابطہ رکھنا صلہ رحم واجب. قطع رحم, پتہ نہیں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, چچا بھتیجے آمنے سامنے ہیں, وہ سلام کرنے کی تیاری ہے, بھائی بھائی کو سلام نہیں کر رہے ہیں, بھائی بہن میں سلام کلام بند, چچا بھتیجے میں, بابو بھانجے میں, یہ قطع رحم ہے. ان کی یہاں شادی ہو رہی ہے, ساری خلائق موجود, یہی غائب, نہ ان کے غم میں شریک, نہ ان کی خوشی میں شریک. بیمار ہو گئے عیادت کے لیے نہیں گئے, مزاج پرسی بھی نہیں, کچھ نہیں. یہ قطع رحم, یہ حرام ہے. اور دوسری شک ہے یہ تہاجر. تہاجر کیا ہے؟ دو مومنوں کا آپس میں رشتہ توڑ لینا, بول چال بند. میں نے کہا نا جنتی ہو جہنمیوں میں بول چال ہے, بول چال بند. کسی بات پہ آئے تھے بیٹھے بیٹھے, اکثر ہوتا ہے نا نماز جمعہ میں, نماز جمعہ کے بعد کوئی بحث چڑھ گئی, بحث کرتے کرتے معاملہ وہاں تک پہنچ گیا کہ صاحب سلام بند, اب نماز میں آ رہے ہیں, مسافیہ ادھر تو کر لے, ادھر منہ موڑ لیا, بات چیت بند. وہ بیمار ہے پڑوسی, نہیں دیکھنے جاتے اس کو, اسے کہتے ہیں تہاجر. کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہے, رشتہ فقط ایمان کا رشتہ ہے, یہ بھی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, صغیرہ بھی نہیں ہے. قطع رحم حرام, تہاجر حرام. قطع رحم اور تہاجر میں چھوٹا سا فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے. آج اگر کسی سے جھگڑا ہو گیا, 3 دن تک اگر بول چال نہ رہے تو فرشتے لکھیں گے نہیں, اگر 3 دن کے بعد 4th دن آ گیا تو گناہ کا میٹر چل پڑے گا, اور وہ بھی پہلے دن سے, ڈسکاؤنٹ ختم, پہلے دن سے شروع ہو جائے گا. تو تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ, قطع رحم میں 1 لحظے کی بھی چھوٹ نہیں ہے. بعض دفعہ وصیت کر کے مر جاتے ہیں, بچوں سے دیکھو میرے بھائی سے نہیں ملنا, ایسی ایسی آبادیاں ہیں جہاں 200 سال ہو گیا ہے وصیت پر اب تک عمل ہو رہا ہے, خدا کے حکم پر عمل نہیں ہے مگر وصیت پر. البتہ یہ وصیت ہی حرام ہے, یہ وصیت حرام ہے, گناہ ہے یہ وصیت, حرام کام کی وصیت حرام, اچھے کام کی وصیت ہونا چاہیے. تو بہرحال امام فرماتے ہیں جنت کا ٹول تمہیں دیکھنا ہے, تیاری کیا ہے جنت کی, ادا الفرائض, فرائض کو ادا کرے. کب ادا کریں گے؟ جب جانیں گے. اجتناب المحارم, حرام سے اپنے کو بچانا, والاشتمال علی المکارم, آخری چیز, تیسری چیز, اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لینا. یہ شعبہ تو سب سے زیادہ مظلوم ہے. اب اس وقت اخلاقی اقدار اور مکارم اخلاق کیا ہے, ٹائم نہیں رہ گیا کہ میں اس کو بیان کروں, بس اتنا ہی کہہ کے آگے نکل جاتا ہے. اخلاقی اقدار, آج ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے بہت سے مل جائیں گے, روزہ رکھنے والے بہت ملیں گے, حاجیوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے, سبسڈی ختم ہو جانے کے باوجود کوئی کمی الحمدللہ نہیں آئی ہے, حاجی بے شمار, نمازی بے شمار, روزے دار بے شمار, لیکن جب مکارم اخلاق اور اخلاقی اقدار کا معاملہ آتا ہے تو یہ پہلو بڑا کمزور ہمارا نظر آتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا تو اخلاقی اقدار کیا ہے, مکارم اخلاق کسے کہتے ہیں, محاسن اخلاق کسے کہتے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے اسے عرض کروں گا. مولا فرما 3 چیزیں اگر حاصل کر لیں, ادا الفرائض واجتناب المحارم والاجتماع علی المکارم, فلا یبالی وقع الموت علی ام وقع ام ہوا وقع علی الموت, جب فرائض کو انجام دے لیا, محارم سے اپنے کو بچا لیا, اخلاقی اقدار سے اپنے کو راستہ کر لیا, اب مجھے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر. کیونکہ اب موت کا خوف ختم ہو گیا, کیونکہ جنت کے پل پہ جا رہے ہیں نا. یہ پل کہاں پہنچائے گا؟ جنت میں پہنچائے گا. سرکار سید الشہداء کا خطبہ ہے عاشور کے دن, فی الحال اسے نہیں ایک جملہ سے عرض کر دوں. امام فرماتے ہیں کہ موت وہاں بھی ہے, ول موت تو جسر, موت ایک پل کا نام, مل موت الا القنطرہ صبرن بن الکرام, مل موت الا القنطرہ. ایسا ہے فرزندان کرامت, ثابت قدم رہو, کیا ہوگا؟ موت ہی تو آئے گی. موت کیا ہے؟ پل ہے. تعبر بكم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسع والنعيم الدائم. یہ موت تمہیں دنیا کی مشکل بھری زندگی سے نکال کر کے وسیع اور ہمیشہ رہنے والی جنت میں پہنچا دے گی. ایوکم یکرہ ان ینتقل من السجن الى القصر, تم میں سے کون ہے جسے قید خانے سے نکل کے محل میں جانا ناپسند ہو؟ کون ہے تم میں سے؟ ہے کوئی؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے قید خانے سے نکال کر کے محل میں پہنچا دیا جائے. مومن کے لیے موت, جس نے فرائض کو ادا کر دیا ہے, محارم سے اپنے کو بچا لیا ہے, اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لیا, اس کے لیے موت کیا ہے؟ قید خانے سے نکل کے محل میں جانا ہے. انہیں پھر موت کی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے. جن کی زندگی بہترین نمونہ ہے ان چیزوں کی, فرائض کو اس طرح سے جن لوگوں نے انجام دیا کہ فرائض کیا ہیں, مستحبات بھی نہ چھوٹے, گناہوں سے اس طرح سے اپنے کو بچایا کہ پروردگار نے ضمانت لے لی کہ گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتے. اس علی کو یہ حق تھا نا کہ یہ کہے کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ اتنا بچہ ماں کے سینے سے بھی مانوس نہیں ہوتا. یہ بیان صرف علی کا نہیں ہے, علی اول نے بھی یہی کہا اور علی ثانی کا بھی یہی بیان ہے. جس وقت سرکار سید الشہداء کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا, ایک دفعہ امام کے لبوں پر جملہ آیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر باپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے, بابا موت تو برحق ہے لیکن یہ جملہ اس وقت آپ کی زبان پہ کیوں ہے؟ امام کہتے بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی, میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے. شہزادے نے ایک سوال کیا, بابا اولسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم نے فرائض ادا نہیں کیے ہیں؟ کیا ہم نے محارم سے اپنے کو نہیں بچایا ہے؟ کیا ہم اخلاقی اقدار سے آراستہ نہیں ہیں؟ کیوں نہیں بیٹا؟ ہمارے اخلاقی اقدار کا عالم یہ ہے, ابھی ابھی لشکر حر کو سیراب کرایا ہے نا, انسانوں ہی کو نہیں ان کے جانوروں کو بھی ہم نے پانی پلایا ہے. جواب باپ کا سن کر کے جناب اہل اکبر کہتے اذن لا نبالی بالموت, بابا پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کربلا میں جتنے بھی حسینی تھے سب کا یہی عالم ہے, ہر کوئی اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے بے چین اور بیتاب ہے. جو خود نہیں جا سکتے تھے وہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تھے. ادھر حسین ابن علی کسی کو بھی آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے, پہلے مرحلے میں روکا ہے نا, حتی حر چند لمحوں کا مہمان, حر کا بھی ایک دو ہوا ہے نا, جا نہ جا. امام کہتے حر تو تو ابھی آیا ہے, ابھی تو ہم نے تیری ضیافت بھی نہیں کی ہے, اگرچہ تیری ضیافت کے لیے ہمارے خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی موجود نہیں ہے. اور کہتا ہے مولا اب ہماری ضیافت تو آپ کے نانا حوض کوثر میں کرے. کیا اونو محمد کو حسین نے آسانی سے اجازت دے دی تھی؟ شب عاشور ماں نے سمجھایا تھا, بیٹا دیکھو شرمندہ مت کرنا. صبح عاشور نمودار و جنگ ہو رہی ہے. ایک دفعہ زینب کی نگاہیں پڑی کہ ابھی تو ہمارے دونوں لال زندہ سلامت کھڑے ہوئے. بچوں کو پاس بلایا. بچوں, ماں کا سبق بھلا دیا؟ کس بات کا انتظار ہے؟ جب قاسم کا جنازہ آ جائے گا تب تم میدان میں جاؤ گے. جب علی اکبر کے سینے پہ برچی لگ لے گی تب تم میدان میں جاؤ گے. بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, اما ایسا نہیں ہے, ہم تو جانا چاہتے ہیں, مامو جان اجازت نہیں دیتے. اے اما, آپ اگر چاہیں تو ہمیں اجازت مل سکتی ہے, کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں. آپ اگر سفارش کر دیں. ایک دفعہ زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, حسین کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. حسین نے دیکھا بہن آئی ہے. بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے, آج تک اس بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ حسین کا ہاتھ چومتے تھے, کبھی پیروں کو چومتے تھے. چچا جان مجھے اجازت. جب تک بابا کا وصیت نامہ لے کے نہ آئے تب تک اجازت نہ ملی. ہاں بس, کربلا کا ایک شہید ایسا ہے, ایک شہید جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے. حسین سب سے محبت کرتے ہیں, مگر ایک شہید ایسا ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت. وہ کون ہے؟ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. دوہری محبت ہے علی اکبر سے. لائق جوان بیٹا بھی ہے, نانا کی شبی بھی ہے. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. جب یہ شہید آیا اجازت کے لیے تو مختر کا عجب جملہ ہے, استادنا فاضنا, حر نے اجازت مانگی فوراً نہ دیا, انہوں محمد کو نہ دیا, قاسم کو نہ دیا. جیسے ہی علی اکبر آئے, بابا مجھے اجازت, کا جاؤ بیٹا خدا حافظ. کوئی تامل نہیں, کوئی تاخیر نہیں. اب یہ جملہ حسین نے ضرور کہا, بیٹا اکبر بھی جا رہے ہیں, کوہرام مچ گیا. بیویاں اپنے خیموں سے نکل کے علی اکبر کے خیمے میں آئیں. یا علی ارحم علی غربتنا. اے علی اکبر, کچھ تو ہماری بے کسی بے رحم کھاؤ. علی اکبر کہتے, بیویوں آپ کو تو اپنی بے کسی و بے بسی کا احساس ہے, لیکن ہائے میرا بابا ابھی تو یکا تنہا رہ گیا. بیویوں نے کہا جاؤ خدا حافظ. جب یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی, کیا کہا میرے لال, مرنے جا رہے ہو, پھوپھی کو اکیلا چھوڑنے جا رہے ہو؟ کیا 18 برس پھوپھی نے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ بتا کر جملہ میں جس تمام. علی اکبر کہتے, پھوپھی اماں اگر آپ منع کر دیں گی تو میں ہرگز نہ جاؤں.
العالمین۔